من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف إنما يتقبل الله من المتقين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان بار بار یہاں کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے سن لیجئے، جن حضرات کی گاڑیاں دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں وہ وہاں سے ہٹا کر سامنے پلاٹ میں پارک کر دیں، بصورت دیگر آپ کی گاڑی لفٹ کر لی جائے گی، یعنی اٹھا لی جائے گی. اس سے پہلے بھی یہاں کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اپنی گاڑی وغیرہ صحیح جگہ پارک کریں. انتظامیہ کو ان چیزوں کے حوالے سے مشکلات ہوتی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی گاڑی دیوار کے ساتھ پارک ہوئی ہوئی ہے تو اس کو سامنے والے پلاٹ میں پارک کر لیجئے. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم کے چار مقامات کی تلاوت کی گئی ہے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم قربانی، اس کا جو اصل فلسفہ ہے، اور اسی طرح حج، اس کی فرضیات، اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو کریں گے. آج 27 ذوالقعدہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا وہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، اور ذوالحجہ کے مہینے کی خاص طور پر جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت عظمت خود اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی بیان فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. لہذا ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی چند باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں. ذوالحجہ اس مہینے کو کہا جاتا ہے جس میں حج ادا کیا جائے, حج والا مہینہ. اسلامی کیلنڈر میں یہ 12واں اور آخری مہینہ ہے, لہذا حج کی فرضیت کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں, یہ حکم مبارک موجود ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے حکم دیا, ان کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم اب تم پکارو لوگوں کو حج کے لیے, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, وہ آئیں گے یہاں پر حج کرنے پیدل بھی, دبلی اونٹنیوں پر, یعنی بہت دور دراز سے, اور وہاں آئیں گے دور دراز کی راہوں سے. مراد یہ ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہو جائے تو اب حج کے لیے تمام لوگوں کو ندا لگاؤ, اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں, الحمدللہ جب حج کا مہینہ آتا ہے تو دنیا کے طول اور عرض سے بہت بڑے پیمانے پر مسلمان سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں. اب تو یہ سفر, حج کا سفر کمپیریٹیولی بہت آسان ہو گیا ہے, ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سال پہلے حج کے لیے نکلتے تھے, پیدل سفر بھی ہو رہا ہے, بحری جہاز میں سفر ہوتا تھا, چار چار مہینے لگتے تھے, اور اس سے پہلے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اونٹنیوں پر اللہ تعالی نے اس کی مثال دی, دبلی اونٹنیاں. مراد یہ ہے کہ بہت طویل سفر کر کے لوگ یہاں آئیں گے, اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر خانہ کعبہ آج تک آباد ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا, ان کے امتحانات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رب کائنات نے انہیں امام الناس کا لقب دیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, انہوں نے ان تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی, اور اس کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے بطور انعام ان کے بارے میں فرمایا کہ اب میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس کا لقب ملا ابراہیم علیہ السلام کو, اور عرض کیا گیا تھا کہ ہر نوعیت کی آزمائش ان کی زندگی میں آئی, نظریاتی آزمائش بھی تھی, پھر تمام محبتوں کو قربان کیا, والدین کی محبت, وطن کی محبت, قوم کی محبت, یہاں تک کہ اپنی جان انسان کو پیاری ہوتی ہے, وہ بھی توحید کے لیے اپنے طور پر تو قربان کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچایا, پھر ہجرت کی, ہجرت کے بعد اولاد کی محبت, اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو میرے گھر کے قریب آباد کرو, وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی جو زراعت کے بغیر ہے، زندگی نہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر آباد کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس مکہ المکرمہ کو آباد کیا، اور آخری امتحان کی بات بھی آئی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. وہ بات دوسری ہے کہ رب کائنات نے آزمائش کے لیے سارا معاملہ کیا، اور جب آزمائش پوری ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا، ان کو بچا لیا گیا اور جنت سے ایک مینڈا لا کر وہاں رکھا گیا. بہرحال گفتگو ختم یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت واضح آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور بالآخر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی کامیاب ہوئے. پھر ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ اصل میں یہ عظیم قربانیوں کی یاد ہے جو ہم قربانی یا حج کے موقع پر ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے. یہ ساری باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں، یاد ہوں، تو قربانی کرتے وقت یا حج کرتے وقت یا مناسک حج ادا کرتے ہوئے ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے، ورنہ یہ عبادات محض رسم بن کے رہ گئی. علامہ اقبال کے وہ الفاظ بھی آپ کو کئی دفعہ سنائے گئے کہ ان عبادات کی اصل روح ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا یہ عبادات ایک رسم کی حیثیت میں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یعنی ہمارے اعمال سے للہیت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جائزہ لیں کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے. لہذا ان عبادات کو کرتے وقت وہی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں. سب سے پہلے اس قربانی کے لفظ کو سمجھیے، یہ بنا ہے قرب سے، قاف را اور با، قرب، اسی سے قربانی ہے. یعنی کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے ہم رب کائنات کی قربت حاصل کرتے ہیں. اور یہ جو قربانی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی ذبیحہ کے لیے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ صرف شریعت اسلامی ہی میں نہیں، مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم رہا ہے. قرآن حکیم سے ایک بڑا اہم واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قربانی کا جو قبول کرنے کا معیار ہے وہ بیان فرمایا. سورۃ الاعراف آپ نے یقینی طور پر پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا. اب یہ تفسیر ہے، پوری جا کر گھر پڑھ لیجئے گا. دونوں بیٹوں کا ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابراہیم آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی جناب میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ گویا حق پر ہے. دو بیٹوں میں ایک حابیل تھے اور دوسرا قابیل تھا، دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تاریخ انسانی کا پہلا قتل انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. اب کیونکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی لہذا اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے۔ بہرحال آیاتیں مبارکہ ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے حق کے ساتھ با مقصد۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب جب قابیل کی قربانی قبول نہیں، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جو الفاظ ہیں حابیل کے علیہ الصلوۃ والسلام بہت اہم ہیں، یہ ہے قربانی کی حکمت، فلسفہ، روح۔ اور انہوں نے فرمایا میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی قربانی پیش کی، میری قبول ہو گئی، تیری قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی قربانی قبول فرماتا۔ میں نے اللہ کے لیے کی، اخلاص کے ساتھ کی، میری قبول ہو گئی۔ تم حق پہ نہیں تھے، اخلاص نہیں تھا، تقویٰ نہیں تھا، تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ لیکن حابیل علیہ السلام کے یہ الفاظ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ہمیشہ کے لیے کیوں محفوظ کر دیے؟ تاکہ ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قربانیاں جو ہم دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت کی یاد میں، قبول کس کی ہوتی ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ رب کائنات کے نزدیک ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے۔ رب کائنات تک جو چیز پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے لوگوں نے، تم لوگوں نے کن حالات میں، کتنے خوف خدا کے ساتھ، کتنے تقوی کے ساتھ وہ قربانی پیش کی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تو ان دونوں آیات سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ قربانی تو دی جائے، حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، لیکن اپنی اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ سورہ کوثر میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب یہ جو خیر کثیر آپ کو دیا گیا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نہر کریں، قربانی دیں۔ یہ ہے عید الاضحیٰ، بڑی واضح الفاظ ہیں، نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ عید الاضحیٰ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ترتیب تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دو رکعت نفل شکرانے کے طور پر پڑھتے تھے، ان کو واجب کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی ہے۔ نہر عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، نہر کرنا یہ سنت ہے۔ بہرحال اور بھی بے شمار آیات ہیں جس سے قربانی ثابت ہوتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صرف یہ ایک آیت ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اور اللہ کے رسول کی سنت تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ لہذا اس بحث میں نہ پڑھیں کہ یہ قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بات بالکل واضح ہوئی کہ یہ عظیم سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی وجہ سے آج ہم بحمد تعالی یہ عظیم قربانی کی جو عبادت ہے اس تک پہنچتے ہیں. صحابہ کرام نے البتہ سوال بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ما هذه العضاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم ذبح کرتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر اگلا سوال کیا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے ہر جانور جو ہے اس کے بال کے عوض ایک نیکی ہے، یا ایک ریشے کے عوض ایک نیکی ہے. لیکن جیسے میں نے اس کیا، اصل چیز جو فوکس کرنی چاہیے وہ ہے نیتوں کا حال. دونوں آیات سے پتا چلتا ہے کہ قربانی متقین کی قبول ہوتی ہے. لہذا چند اہم باتیں جس طرف میں آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. نمبر ایک، قربانی کا جانور حلال پیسے سے خریدنا ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کا، اپنے معاشی معاملات کا اندازہ خود ہے، یہ کسی اور سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے. اصل مفتی تو آپ کا اپنا دل ہے. کہا جاتا اپنے دل سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ. دل بالکل صحیح بات بتاتا ہے کہ میرے مالی معاملات میں کتنا پرسنٹ حرام ہے، کتنا پرسنٹ حلال ہے. آئی نو مائی سیلف بیٹر. بہرحال ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ان مواقع پر کہ یہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا بیل خرید کے لا رہے ہیں، اونٹ خرید کے لا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ حرام پیسہ تو شامل نہیں. حرام پیسے سے لاکھوں روپے قربان کر دیے جائیں وہ دکھاوا ہے، ریاکاری سوا اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور دکھاوا اور ریاکاری سے متعلق مسند احمد کی حدیث کئی مرتبہ سنائی گئی، جس میں اللہ کے رسول نے اس کو شرک سے تعبیر کیا. من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تینوں اعمال، عظیم ترین اعمال اللہ کے رسول نے جمع فرما دیے، نماز، روزہ اور صدقہ، اگر دکھاوے کے لیے تو یہ شرک ہے. اس میں سے اسی آیت، اسی حدیث کے حوالے سے یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ اگر قربانی کا جانور ہم اس لیے لا رہے ہیں بہت موٹا تازہ تگڑا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور دکھاوا اگر شامل ہو گیا تو وہ ضائع ہو گیا، ایسے ہی بیکار ہو گیا. ہاں اگر نیت یہ ہے کہ میں خوب تگڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے، فربا ہو، تگڑا ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، آپ کو پسند ہو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، تقویٰ پیچھے کیا ہے؟ حلال روزی، حلال پیسہ، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. دکھاوا اور ریاکاری ہے تو وہ ویسے ہی 0 سے ملٹیپلائی ہو گیا. 12 ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی ذرا فضیلت ہم قرآن اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص معاملات رکھے ہیں. رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار، کوئی شک و شبہ ہی نہیں. لیکن ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں یہ بڑی اہم ہیں. رب کائنات نے ان کو گواہ، ان کی قسم کھائی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، یہ 4 آیات ابتدائی سورۃ الفجر کی ہیں. 4 عظیم ترین اوقات ہیں جن کی قسمیں کھائی گئیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پوری طرح سے جوش میں ہوتی ہے، رحمت خداوندی پوری طرح سے، آپ دیکھ لیجئے چار اوقات، فجر کا وقت، ولیالی عشر دس راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم، اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم، خاص طور پر رات کا آخری پہر، یہ تہجد کا وقت ہے کلائمیکس، بارہ ولیالی عشر سے مراد یہ دس راتیں، اور ذوالحجہ کی یہ دس راتیں، چاند کے نظر آتے ہی ساتھ دس ذوالحجہ تک، یہ عظیم راتیں. اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ سن لیجئے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کے اعمال نہیں ہو سکتے. مسلم شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پسند فرمائی کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھے جانے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے جائیں، یہاں تک کہ جانور قربان کر دیا جائے. یہ بات پسندیدہ ہے، مستحب ہے، ذہن میں رہے کہ فرض واجب یا اس طرح سے سنت نہیں ہے. یہ بات صرف توجہ دلاؤں، ہمارے ہاں ان معاملات میں بہت امبیلنس ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، اور مستحب مستحب ہے. ہوتا کیا ہے، زوال کی وجہ سے، یہ علامات ہیں زوال کی، کسی قوم کی فکر سوچ اور اس کی پورے کے پورے امت میں جب زوال آتا ہے، مستحب چیزیں فرض کا درجے پہ پہنچ جاتی ہیں اور فرائض کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. آج ہمارا حال ہے یا نہیں؟ بہرحال حدیث کے حوالے سے یہ بات پسندیدہ ہے. ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے، ان دنوں کے روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ان دنوں کی ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلت القدر کی عبادت کے برابر ہے. خاص طور پر نو ذوالحجہ کا روزہ، یہ یوم العرفہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ حاجیوں پر یہ روزہ نہیں ہے، یہ بات حاجیوں سے متعلق نہیں بیان ہو رہی. حج کے دنوں میں تو یہ روزے کے دن ہو ہی نہیں سکتے، اور دس ذوالحجہ کو بھی کوئی روزہ نہیں، وہ تو عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. بہرحال مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا روزہ، یعنی نو ذوالحجہ، غیر حاجی کے لیے اگلے اور پچھلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی طرح نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی عصر تک ہر مسلمان فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، بعض روایت کے مطابق ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، اور بعض کے مطابق تین مرتبہ. قربانی کی فضیلت کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی، وہ لوگ جو قربانی کے دنوں میں قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے آپ ذرا وعید بھی سن لیجئے. مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اب وسعت سے مراد یہاں صاحب نصاب نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، صاحب نصاب جو ہے وہ زکات کے حوالے سے. یہاں قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ ہے کہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سیلری لے کر قربانی کر دی اور باقی دنوں میں فاقہ کریں، ایسا نہیں. ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، 5-6 ہزار روپے ہیں ہمارے پاس، مہینے بھر کا خرچہ بھی ہے اور دیگر جو گھر والوں کی ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں، سیونگ ہے. تو اگر 5-6 ہزار روپے یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر قربانی کرنا واجب ہے. اور حدیث سنیے، بڑی عظیم حدیث مبارکہ، ترمذی شریف کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. گویا ان دنوں میں عظیم ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے. اللہ تعالی ہمیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ قربانیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ تسلسل ہے میری گفتگو کا. پچھلے جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا واقعہ ہم نے پڑھا. اب آئیے چند باتیں حج سے متعلق، اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے حج ہی کا فلسفہ اور اس کی حکمت اور خاص طور پر اس کے فوائد، انفرادی اور اجتماعی فوائد پر گفتگو کریں گے. آج انشاءاللہ صرف اس کی فرضیت اور کن لوگوں پر حج فرض ہے یہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے لوگوں پر، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو راستے کے اعتبار سے یا ضروریات زندگی کے اعتبار سے. آگے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، ناقدری کرے، ناشکری کرے، نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے تمام جان والوں سے. گویا اس آیت مبارکہ سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے، اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا گھر آباد رہے. مصابتا للناس و امنا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا، اور جب ہم نے اس گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو مصابتن بنایا. مصابتن عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں بار بار پلٹنا جائے، پلٹنے کا جی چاہے، بار بار پلٹنے کی جگہ. گویا حکمت واضح ہے کہ وہ گھر آباد رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اتم الحج والعمرہ للہ، اور حج اور عمرہ مکمل کیا کرو صرف اللہ کے لیے. لہذا حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے انسانوں پر، مسلمانوں پر. لیکن یہاں پر ایک شرط لگائی گئی، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. تو گویا حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور یہ بات بھی ہمارے علم میں کہ ارکان اسلام میں سے، پلرز آف اسلام، بنیادی ارکان جو ہے ان میں سے. لہذا دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو پہلی فرصت میں اللہ پاک ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مانگنے کی شے ہے رب کائنات سے، اور اللہ تعالی مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پیسے والا ہوں تبھی مجھے توفیق ملے گی، ایسا نہیں ہے. بہرحال صاحب استطاعت کون ہے اور حج نہ کرنے کی وعید کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. نمبر ایک، ہر وہ شخص جو آنے اور جانے کا جو اخراجات ہیں پورے کے پورے سفر حج کے، وہ افورڈ کر سکتا ہو، برداشت کر سکتا ہو. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ہے صاحب استطاعت پر، لہذا قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اضافی طور پر ہمارے پاس ہے، کہ ہم وہاں تک جانے اور آنے کا پورا خرچہ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہوں، تو ہم صاحب استطاعت ہیں، ورنہ حج فرضی نہیں. نمبر دو، اپنے گھر والوں کو جو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں 15 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے، آپ کی غیر موجودگی میں گھر والوں کے تمام تر ضروریات زندگی بہم پہنچا کر جانا یہ ضروری ہے. نمبر تین، صحت مند ہو، مناسک کا حج اچھی طرح کر سکتے ہو. اور یہاں ایک اور بات، بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلاؤں. ہمارے عام طور پر تصور یہ ہے کہ حج تو زندگی کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان ہندوستان والوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں اس وقت کہ جب جسم کے اندر جان نہیں ہوتی. اور عام طور پر تصور ہی ہے حج تو زندگی کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے، مقصد غالباً یہ ہے کہ جب ساری زندگی اچھی طرح نافرمانی کر لیں تو آپ زندگی کے آخری حصے میں حج کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انلٹریسی کی وجہ سے ہے. حج تو ہر صاحب استطاعت پر اس وقت فرض ہے جب وہ صاحب استطاعت ہیں، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، اس میں تو کچھ شرط ہے ہی نہیں. لہذا ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، صحت مند ہو، اس کو چاہیے پہلی فرصت میں حج کرے. ورنہ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص حج کیے بغیر مر گیا حالانکہ اس کے پاس راستے میں نہ کوئی مرض، نہ کوئی ظالم حکمران اور نہ کوئی اور واضح ضرورت حائل ہوئی، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، جس طرح چاہے مرے، گویا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کیا وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر. وعید بہت سخت ہے، صاحب استطاعت ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، چلو اس سال نہیں اگلے سال، اس طرح بزنس میں ذرا بیزی رہا ہوں، بچیوں کی ذرا شادی ہو جائے، فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، پھر حج کرنے جاؤں گا. اور اس دوران خدا نہ خواستہ پہلے حج کا ویزا آنے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو یہ بہت بدقسمتی کی بات رہے گی. بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی پیسہ دیا اللہ پاک نے قربانی کریں سنت طریقے سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اور ساری زندگی، صرف اس قربانی کے موقع پہ نہیں بلکہ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عظیم تر کام کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.